ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد لك من القطيعة فقال لا ترزين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قال بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم یہ سورہ نساء کی پہلی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو ڈرو تم اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرما کر زمین کے اندر پھیلا دیا. فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, پس ڈرو اپنے اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کو مانگتے ہو. دنیا کا دستور ہے کہ اگر کسی ایک آدمی کا دوسرے کے اوپر کوئی حق ہے, جس کا حق ہے وہ طاقتور ہے اور جس کے اوپر حق ہے وہ کمزور ہے, وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس طاقتور کی آنکھ دیکھ کر ہی وہ تو اس کا حق ادا کر دے گا. لیکن اگر معاملہ برعکس ہے, جس کا حق ہے وہ کمزور ہے اور جس کے اوپر حق ہے وہ طاقتور ہے, تو عام طور پر وہ طاقتور اس کمزور کے حق کو ادا کرنے کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے, ادا نہیں کرتا. ایسے موقع پر کمزور اس کو اللہ کا واسطہ دیتا ہے, ارے بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرا حق ادا کر لے. گویا اللہ کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کو طلب کرتے ہو. باری تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارا حق کسی کے اوپر ہو اور وہ ادا نہ کرتا ہو تو تم اللہ کا واسطہ دے کر اس حق کا مطالبہ کرتے ہو, تو دوسرے کا حق تم پر ہے تو تم بھی تو ادا کرو, تم بھی تو اللہ سے ڈرو. خالی دوسروں کو ہی اللہ کا ڈر دکھلانے کا اور خود نہیں ڈرنے کا اللہ تعالیٰ سے, یہ ون سائڈ ٹرافک تو نہیں چلا کرتی. تو فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور رشتے داریوں کے حقوق کو ضائع اور برباد کرنے سے بھی ڈرو. ارحام یہ رحیم کی جمع ہے, عربی زبان کا لفظ ہے, بہو وچن جس کو گجراتی میں کہتے ہیں جمع کا صیغہ. رحیم یہ عورت کے جسم میں ایک عضو ہوتا ہے جس کے اندر بچہ پلتا اور پرورش پاتا ہے, جس کو ہم اردو میں بچہ دانی کہتے ہیں. یہ جتنی بھی رشتے داریاں ہیں, نسبی رشتے داریاں, اس کی بنیاد یہی ہے. اسی لیے اسلام میں نسبی رشتے داریوں کو تعبیر کیا جاتا ہے رحیم سے, صلہ رحم. اب اسی رشتے داری کے حقوق کو اگر کوئی آدمی ادا کرے تو اس کو اسلام اور قرآن کی اصطلاح میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے, اور کوئی آدمی اگر رشتے داری کے حقوق کو ادا نہ کرے, ضائع اور برباد کرے, تو اس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ جو رحیم ہے یعنی رشتے داری, جو نسبی رشتے داری, ویسے رشتے داریاں دو قسم کی ہیں. ایک تو وہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے, یعنی جب پیدا ہوا تو جس عورت سے پیدا ہوا وہ اس کی ماں ہے, اور اس عورت کا شوہر جس کے لطفے سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس بچے کا باپ ہے. ساری رشتے داریوں کی بنیاد یہ دو شخصیتیں ہیں, ماں اور باپ. اب باقی سب اسی سے بنتے ہیں. اس ماں کا جو باپ ہے वो नाना कहलाएगा, उसकी माँ नानी कहलाएगी, माँ का भाई मामू कहलाएगा, माँ की बहन खाला कहलाएगी, बाप का बाप दादा कहलाएगा, उसकी माँ दादी कहलाएगी, उसका भाई चचा कहलाएगा, उसकी बहन फूफी कहलाएगी। और इनकी जो औलादें हैं माँ बाप की, अगर दोनों से पैदा शुदा है तो, अगर लड़का है तो वो सगा भाई है, लड़की है तो सगी बहन है, और अगर खाली माँ से पैदा हुआ है, बाप अलग है तो माँ शरीफ भाई है, बाप एक है माँ अलग अलग है तो बाप शरीफ भाई है। इनकी जो औलादें हैं वो भतीजे भतीजियां भांजे और भांजियां, एक सिलसिला है लंबा, ये पूरी ये सब कुछ जो निकलता है वो यहीं से, इसी को रहीम से ताबीर किया जाता है। ये नसबी रिश्तेदारी, रिश्तेदारी की एक दूसरी किस्म है, जो बच्चा माँ के पेट से लेके नहीं आता, बल्कि बड़ा होने के बाद जब उसकी शादी होती है और कोई औरत उसके निकाह में आती है, तो अब उस निकाह में आने वाली औरत का बाप ये उसका खुसर कहलाता है, उसकी माँ सास कहलाती है, और जो है उसके भाई बहन जो है वो रिश्ते के भाई बहन कहलाते हैं। तो ये ससुराली रिश्तेदारी कहलाती है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने इन दोनों रिश्तेदारियों को अपने एहसान के तौर पर जिकर फरमाया है, वल्लज़ी खलक़ा मिनल माए बशरन फजालहु फजालहु नसबं व सहरा। अल्लाह ही की जात है जिसने पानी के कतरे से इंसान को पैदा किया और उसको नसबी खानदानी रिश्तेदारियों वाला और ससुराली रिश्तेदारियों वाला बनाया। ये ससुराली रिश्तेदारी वो भी रिश्तेदारी वो बाद में बनती है, और इस्लाम ने उसको भी वही दर्जा दिया है जो नसबी रिश्तेदारी का है। चनांचे जो अहले इल्म जानते हैं कि ये हुर्मत मुसाहरत में क्या होता है, कि अब एक मर्द जब किसी औरत से निकाह कर लेता है तो उस औरत का जो बाप है इसके हक में बाप जैसा बन जाता है, उसकी माँ इसके हक में माँ जैसी, जैसे अपनी सगी माँ से निकाह नहीं कर सकता इसके साथ भी निकाह नहीं कर सकता। उस और ये मर्द का जो बाप है वो उस औरत के हक में बाप की तरह बन जाता है, जैसे औरत का निकाह अपने बाप से नहीं हो सकता, शौहर के बाप से भी नहीं हो सकता। ये एक गया जुज़ियत बाज़ियत का रिश्ता, जो उसूल फिका की इस्तेलाम है, उलमा यहाँ मौजूद है उसको जान सकते हैं। तो बहरहाल ये दोनों रिश्तेदारियां हैं, तो उसमें जो असली रिश्तेदारी है वो तो नसबी रिश्तेदारी है, और वो बनती है कैसे, वही माँ के पेट से बच्चा लेकर के आता है, उसी को कुरान ताबीर करता है, फत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम, डरो उस अल्लाह से जिसका वास्ता देकर तुम अपने हुकूक का मुतालबा करते हो, और रिश्तेदारियों के हुकूक को जाया करने से भी डरो, बल्कि उनके हुकूक को अदा करने का एहतमाम करो। ये रिश्तेदारियां सारी मैं कहा करता हूं कि भाई देखो, ये हमारे यहाँ तो हर हर रिश्तेदारी के लिए अलग अलग नाम है ना, बाप का बाप है उसको दादा कहेंगे, उसकी माँ को दादी कहेंगे, उसके भाई को चचा कहेंगे, उसकी बहन को फूफी कहेंगे, माँ के बाप को नाना कहेंगे, उसकी माँ को नानी कहेंगे, उसके भाई को मामू कहेंगे, उसकी बहन को खाला कहेंगे, हर एक के लिए अलग नाम। तो ये अंग्रेजी ऐसी जबान है कि सब जो है घोटाला करके एक कर दिया, दादा हो नाना हो ग्रैंड फादर, और नानी हो के दादी हो क्या कहते हैं उसको, ग्रैंड मदर, और फिर चचा हो फूफा हो मामू हो वो सब क्या है अंकल, और ये खाला हो भूभी हो वो सब आंटी, और फिर खाला का लड़का हो भूभी का लड़का हो मामू का लड़का हो चचा का लड़का हो सब कजिन, अब कजिन कहेंगे पता ही नहीं चलता भाई क्या है, जरा पूछना पड़ता है वजाहत। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं, वो यूं जहां कह देगा वो भी जात भाई तो बात साफ हो जाती है। तो खैर इन लोगों को तो ये अंग्रेज है ना, उनको तो कोई रिश्तेदारियों को निभाने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए उनके यहाँ नाम भी अलग अलग नहीं है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह इस्लामी तालीमात के नतीजे में रिश्तेदारियों को ऐसा निभाया जाता है, पुरानी बुढ़िया तो पता नहीं दूर दूर की रिश्तेदारियां ये हमारे उसका फलाने का फलाना और ये चौथे पांचवें नंबर पर लाकर के जोड़ लगा देती है। आजकल की जो औलाद है उनको तो रिश्तेदारियों का पता ही नहीं, माँ बाप भी नहीं सिखलाते। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तअल्लमु मिन अनसाबिकुम मा तसलून बिही अरहामकुम। तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है तअल्लमु मिन अनसाबिकुम मा तसलून बिही अरहामकुम, तुम अपनी रिश्तेदारियों को जानो सीखो ताकि उसकी वजह से उन रिश्तेदारियों के हुकूक को अदा कर सको। आज तो बच्चा जो होता है ना वो अपने माँ बाप के अलावा और किसी को नहीं जानता, दादा को, दादा एक घर में रहते हो तो ठीक है, वरना तो दादा कौन है ना, नाना कौन है ना, नानी कौन है, कोई जानते ही इतनी जो है बेखबरी आ गई। और माँ बाप को भी फिक्र नहीं कि बच्चों को रिश्तेदारियों से आगाह किया जाए। अले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकी फरमाई तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसलून बिही अरहामकुम, आगे हुजूर उसका फायदा बतलाते हैं, फइन सिलत अर्रहम मोहब्बतुन फिल अहले व मसरातुन फिल माल व मनसातुन फिल असर। रिश्तेदारियों के हुकूक को अदा करोगे तो तीन फायदे हुजूर बतलाते हैं। एक तो मोहब्बतुन फिल अहले, खानदान में उसकी वजह से क्या होगी, मोहब्बत पैदा होगी। जो लोग अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करते हैं उनमें कैसी मोहब्बतें होती हैं। और दूसरा मसरातुन फिल माल, माल में ज्यादती होती है उसकी वजह से। आजकल लोग वजीफे पूछते हैं, मौल साहब रोजी में बरकत का कोई वजीफा हो तो बताओ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ वजीफा, ये तो तिर्मिजी की रिवायत है, बुखारी की रिवायत में है कि मन जो आदमी ये चाहता हो, मन युहिब्बा अन युफसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहमहु, जो आदमी ये चाहता हो कि उसकी रोजी में ज्यादती हो, बरकत हो और उसकी उम्र में इजाफा हो, उसको चाहिए कि रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करे। ये एक ऐसा अमल, हुजूर जब लोग वजीफे पूछते हैं और नमाज नहीं पढ़ेंगे फर्ज, वजीफे पढ़ते रहेंगे। वजीफी बकौल हजरत हकीम उल उम्मत नवर अल्लाह वरकदहू के, आजकल लोग वजीफी बन गए, क्या वजीफा फुलाने का रोजी का, ये नोट कर लिया, दूसरे ने बताया नोट कर लिया, उनकी आप डायरी देखेंगे तो 100 वजीफे मिलेंगे खाली रोजी के, और वही दिन भर पढ़ते रहते, नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये आदमी जात बनता जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कौन से वजीफे का फायदा होने वाला है। खैर बहरहाल मैं तो बात ये कर रहा था कि हमें शरीयत मुतहरा ने पाबंद किया है कि हम रिश्तेदारियों को पहचाने, इसलिए कि अगर उसको पहचानेंगे तब तो उसके हुकूक को अदा करेंगे। तो इन रिश्तेदारियों के हुकूक अल्लाह तबारक ताला ने हमारे ऊपर लाजिम किए हैं। चुनांचे इस कुरान की इस आयत में गोया आगाह किया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है कि रिश्तेदारियों के हुकूक को जाये और बर्बाद करने से डरो, इसलिए कि उसको अगर बर्बाद करोगे ना तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से बहुत सख्त गिरफ्त और सजा होने वाली है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मैंने पढ़ी, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह खलकल खल्क, अल्लाह तआला ने मखलूक को पैदा किया, जब पैदा किया हत्ता इज़ा फ़रग़ मिन्हु, जब अल्लाह तबारक तआला तमाम मखलूक को پیدا کرنے سے فارغ ہو گئے تو قامت الرحم یہ رشتہ داری جو ہے وہ کھڑی ہو گئی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ داری کوئی جسمانی محسوس چیز تو ہے نہیں, یہ تو ایک رشتہ ہے, مانوی چیز ہے, کہاں نظر آتا ہے جو کھڑا ہو؟ تو اس جگہ پر حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے مختلف باتیں کہی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی ہم اور آپ جو ہیں ہمارے حق میں یہ ایک مانوی چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جسم بھی عطا کر سکتے ہیں. دیکھو بخاری ہی کی روایت میں ہے کہ جب وہاں جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد ایک فرشتہ آواز دے گا, اے جنتیو. جنتی جو ہے سر اٹھا کر کے دیکھیں گے, ڈرتے ہوئے کہیں باہر نکلنے کے لیے تو نہ کہا جائے, اور جہنمیوں کو کہیں اے جہنمیو, اور جہنمی سر اٹھا کر کے توجہ دیں گے اس امید میں کہ کہیں جو ہے کچھ چھٹکاری کی کوئی شکل پیدا ہونے والی ہے. پھر اس کے بعد موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور وہ فرشتہ جنتی جہنمی دونوں جنتی جنت میں سے جہنمی جہنم میں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی طرح اشارہ کر کے پوچھے گا اس کو پہچانتے ہو؟ تو سب کہاں پہچانتے, ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھا ہے, یعنی ہم مر کر کے آئے ہیں. سب جب دیکھ لیں گے اچھی طرح پھر اس کو ذبح کیا جائے گا, اس مینڈے کو جو موت تھا, موت جو مینڈے کی شکل میں لائی گئی. چنانچہ جب وہ ذبح کر لیا جائے گا اب اعلان ہوگا بس اب جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. جب یہ بات سنیں گے نا جہنمی تو ایسے چلائیں گے روئیں گے کہ بھائی اب تو آئندہ چھوٹنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی. خیر یہ روایت میں تو یہ عرض کرنے کے لیے بتلا رہا تھا کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کو ایک محسوس شکل دی گئی, کون سی؟ مینڈے کی. اور بھی اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق پیدا کرنے کے بعد یہ حضور جو فرما رہے ہیں کہ رشتہ داری اٹھی کھڑی ہوئی, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ظاہری طور پر کوئی جسم دیا گیا ہو جس کی وجہ سے اٹھی ہو. اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو پیش کرنے کے لیے کسی فرشتے کو مقرر کیا ہو, وہ فرشتہ گویا اس رشتہ داری کا نائب اور وکیل بن کر کے اٹھا. اور کیا عرض کرتا ہے باری تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے, اعلیٰ مقام العائد بک من القطیۃ, وہ کہے گی کہ باری تعالیٰ یہ اس شخصیت کا اس وقت آپ کے روبرو کھڑا ہونا ہے جو اپنے حقوق کے ضائع ہونے کے باب میں آپ کی پناہ کا طلبگار ہے. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو یہ رشتہ داری پیدا کی نا, تو رشتہ داری کے حقوق اللہ نے متعین کیے, باپ بیٹے کے درمیان رشتہ داری ہے, تو اب اس رشتہ داری کے حقوق متعین کیے بیٹے کے باپ کے اوپر, باپ کے بیٹے کے اوپر, بھائی بھائیوں کے درمیان رشتہ داری ہے تو اس کے اللہ نے حقوق متعین کیے ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر, دوسرے بھائی کے پہلے بھائی پر, تمام رشتہ داروں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں. اللہ نے جب یہ حقوق مقرر کیے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ان حقوق کو ادا بھی کریں گے؟ کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے, کوئی ایسا پریشر ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ان حقوق کو کیا کریں, ادا کریں. اس لیے یہ رشتہ داری نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میں آپ سے پرومس چاہتا ہوں کہ میرے حقوق لوگ ادا کریں, اگر ان حقوق کو ضائع کرنے پر کوئی سزا اگر مقرر نہیں کی جائے گی تو کوئی پرواہ بھی نہیں کرے گا. آج تو سزا مقرر کی گئی ہے تو ابھی پرواہ نہیں کرتے لوگ, تو اگر مقرر نہ کی جاتی تو کیا ہوتا؟ تو اس لیے اس نے یہ درخواست کی تو اس پر باری تعالیٰ نے فرمایا الا ترزین, ان اصل من وصل کے و اقطع من قطع کے. کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا, جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رشتہ داری رحیم یہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل یہ دعا کرتی ہے, اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑیو, جو مجھے کاٹے تو اس کو کاٹیو. تو بہرحال رشتہ داری نے جب اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درخواست پیش کی کہ آپ کی طرف سے مجھے کوئی اطمینان دلایا جائے تاکہ لوگ میرے حقوق کو ضائع نہ کریں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا کیا یہ میں یہ جو تجھے پرومس دے رہا ہوں اس پر تو تیار ہے, اس بات پر کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا, جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. تو قالت بلا, اشتہاری نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں. تو باری تعالیٰ نے کہا فذلک لک, جاؤ ہماری طرف سے یہ گارنٹی تم کو دی جاتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ فَلَعَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّئُوا اَرْحَامَكُمْ. کیا اس بات کی توقع ہے کہ تم کو اگر پاور حاصل ہو جائے, ان تَوَلَّيْتُمْ پاور منی پاور مسلس پاور, تو کیا کرو ان تفسدوا فی الارض تم لوگ زمین کے اندر فساد مچاؤ, وتقطعوا ارحامکم اور رشتہ داریوں کو توڑو اور قطع کرو گے. یہ رشتہ داریاں وہی لوگ توڑتے ہیں جن کے ذرا مستی آ جاتی ہے, سمجھا کہ نہیں, جو پیسے ہاتھ میں آ گئے نا تو پھر وہ بھی دیکھتے نہیں دوسروں کو, یا کچھ طاقت آ گئی تو یہ ان تولیتم کیا اگر تمہارے پاس کچھ اختیارات آ گئے پاورس آ گئے تو یہ اندیشہ ہے کہ تم جو زمین کے اندر فساد مچاؤ گے اور رشتہ داریوں کو قطع کرو گے. اب اگر رشتہ داریوں کو قطع کرتے ہیں تو اس کی کیا سزا ہے؟ اولئک الذین لعنہم اللہ, قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت. آگے کیا ہے؟ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ, چنانچہ جو لوگ رشتے داریوں کو قطع کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بہرا اور اندھا بنا دیتے ہیں. بہرا اور اندھا کا مطلب کیا؟ دنیا کا بہرا اور اندھا نہیں, یعنی دیکھو آپ دیکھتے ہیں نا ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ بنتی نہیں ہے, اب یہ بھائی جس کی بنتی نہیں ہے نا ساری دنیا سے دوستی کر رہا ہے, سب کی دعوتیں کر رہا ہے, لیکن سگا بھائی ہے اس کی خبر نہیں لیتا. لوگ اس کو سمجھاتے ہیں بھائی تیرا بھائی ہے نا اس کا خیال رکھنا, تو کان میں وہ بات پہنچتی بہرا ہے. اور جو ہے سب لوگوں کو جو حقیقت نظر آتی سب لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ عجیب آدمی ہے ساری دنیا کو کھلاتا پلاتا ہے اس کا بھائی بھوکے مر رہا ہے اس کی خبر نہیں ہے, تو کیا ہے اندھا کر دیا. اس جو حقیقت ساری دنیا کو نظر آتی ہے اس کو نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ایک عذاب ہے اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں کو جو رشتہ داری کے حقوق کو ضائع اور برباد کرتے ہیں. تو گویا اللہ تعالی نے رشتہ داری کو یہ گارنٹی دی اور یہ اب گویا آئندہ جو بھی رشتہ داری کے حقوق کو ضائع اور برباد کرے گا تو اس کے لیے یہی سزا اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے. تو بہرحال اسلام نے رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنے کی بڑی تاکید فرمائی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بنیادی تعلیمات ہیں جن عمدہ صفات کو لے کر اور عمدہ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے نبی کریم سلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے, کیا؟ صلہ رحمی, رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تھے ایک خط قیصر روم کے نام بھی بھیجا تھا, اور جب وہ خط اس کو ملا اور اس کو بتایا گیا کہ ایک ایسی شخصیت کی طرف سے بھیجا گیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں, تو چونکہ وہ اگلی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا, اس لیے اس نے ضرورت محسوس کی کہ اس شخصیت کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں کہ وہ کون ہے. اپنے آدمیوں سے پوچھا, اس علاقے کے کچھ لوگ مل جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں, وہاں سے تجارت کی غرض سے قافلے آتے رہتے ہیں. چنانچہ فوراً ایک قافلہ مل گیا, اور اتفاق کی بات مکہ کا جو قافلہ وہاں پہنچا ہوا تھا وہ اس کے سردار ابو سفیان تھے, جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن, اور قیصر روم کے آدمیوں نے اس قافلے کو اس کے سامنے پیش کر دیا. اس نے بہت تفصیلات ہیں, اس نے پہلا تو سوال یہ کیا تھا کہ بھئی یہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں, اس قافلے میں تم میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار اس کا کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں. اور یہ اس لیے پوچھا تھا کہ جو گھر کا آدمی ہوتا ہے وہ اندرونی حالات سے زیادہ واقف ہوتا ہے, اس لیے یہ سوال کیا تھا. جب یہ کہا گیا تو قیصر روم نے کہا ان کو آگے بٹھایا, باقی ساتھیوں کو پیچھے بٹھا کر اپنے ترجمان اور دوبھاشیے کے ذریعے سے, انٹرپرنٹر کے ذریعے سے یوں کہا کہ دیکھو میں ان سے کچھ باتیں پوچھوں گا, اس کا جواب اگر یہ صحیح نہ دے تو تم بتلا دینا. خیر روایت تو بہت لمبی چوڑی ہے, اس میں یہ ہے کہ اس نے 10 سوالات کیے اور ابو سفیان نے جوابات دیے. ان میں سے ہر جواب سے قیصر نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. آخر میں اس نے ایک سوال کیا کہ یہ نبی آپ کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا یامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ, یہ نبی ہم کو تعلیم دیتے ہیں نماز کی, سچائی کی, اور پاک دامنی کی, اور صلہ رحمی. گویا آپ کے ایک بہت بڑے دشمن نے اس زمانے کے بہت بڑے بادشاہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ جو پیش کیا اس میں یہ صلہ رحمی کو بھی خاص طور سے ذکر کیا. آپ اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ یہودی لوگ وہ ان عربوں سے, دیکھو مدینہ منورہ میں 2 قبیلے عربوں کے تھے, وہ بت پرستی کرتے تھے اوس اور خزرج, اور 2 قبیلے یہودیوں کے تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر. تو یہ عرب لوگ جو ہیں نا وہ تو حج کے لیے بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے, اور اسی میں تو ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور وہ ایمان لائے. تو جب وہ ایمان لائے تو ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں وہاں مدینہ منورہ میں پہنچی. تو یہ لوگ جو اگلی آسمانی کتابوں کے بڑے واقف تھے, حضرت عبداللہ علیہ السلام بھی, ان کے ذریعے سے جب یہ باتیں سنی ان کے دل میں بھی یہ بات گویا جمی, یقیناً یہ اللہ کے سچے رسول ہی ہیں. بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر وہاں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قیام قبا میں رہا. قبا میں 14 روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا. تو جو لوگ جنہوں نے ابھی حضور کو دیکھا نہیں تھا نا, تو جب یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور قبا میں آپ کا قیام ہے, تو لوگ مرد اور عورتیں اور بچے اور بوڑھے سب پورے جماعت کی جماعت ٹولے کے ٹولے وہاں پہنچے, کہاں؟ قبا میں حضور کی زیارت کے لیے. یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ کے اندر جو ہے اپنے کھجور کے درخت پر چڑھ کر کے کھجوریں توڑ رہا تھا, اور مجھے اطلاع ملی کہ آپ تشریف لائے. فوراً میں نے اب اس درخت پر سے نیچے چھلانگ لگائی بس آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے جانے کے واسطے. جب وہ چھلانگ نیچے لگائی نا تو ان کی پھوپھی بھی وہاں موجود تھی. اس عورت نے کہا عبداللہ तुमने तो इनका आने की खबर सुनकर के ऐसी छलांग खुशी से लगाई जैसे मूसा अला नबीना वाली सलात व सलाम आ गए हो। तो हजरत अब्दुल्लाह ने सलाम ने अभी ईमान नहीं लाए थे, क्यों कहा कि हाँ ये भी उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं जिस जमात से हजरत मूसा का ताल्लुक था, यानी ये भी नबियों के गिरोह से, उनकी भूमि ने कहा ये नबी है, कहाँ नबी है। खैर हजरत अब्दुल्लाह ने सलाम कह मैं तो उसी वक्त अभी भागा वहां से उबा जाने के लिए। अब जब मेरी सबसे पहली नजर, इसलिए कोई कोई आदमी आएगा ना बाहर से तो पहले तो मेरे चेहरे पर नजर पड़ेगी, फिर करीब आएगा तो बात सुनेगा। तो पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब चेहरे अनवर पर नजर पड़ी उनकी तो ये कहते हैं फलम्मा रायत वजहु अलिमत अरफत अन्नहु लैसा बिकज्जाब। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को मैंने देखा तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। फिर जब आपके करीब पहुंचा तो सबसे पहला कलाम, सबसे पहली बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से सुनी थी वो ये थी, उसी को मैं बयान करना चाहता हूँ। अय्युहन नास अफशु सलाम व अतइमु ताम व सिलुल अरहाम व सल्लु बिललैल वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ये लोगों सलाम को फैलाओ, सलाम को आम करो। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम की बड़ी ताकीद फरमाई। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो उसको चाहिए कि उसको क्या करे सलाम। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर हुजूर ने कुछ हुकूक बतलाए हैं हदीस में, उन हुकूक में से एक हक ये भी है कि उसकी मुलाकात के वक्त क्या करे सलाम। आजकल ये सिलसिला हमारे अंदर बाकी नहीं रहा, खत्म होता जा। सलाम तो इतनी बरकत वाली चीज है, आप अंदाजा लगाओ सलाम क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती हो और अल्लाह की रहमत नाजिल हो और अल्लाह की बरकतें नाजिल हो, तीन दुआएं। अब अंदाजा लगाओ एक मैं आपको सलाम करूं उसके जवाब में फिर आप यूं कहेंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो यही तीन दुआएं आप मुझे देंगे। अगर हमारे समाज में ये सलाम का रिवाज आम हो जाए तो एक एक दिन में बीसियों सैकड़ों दुआएं हर एक को एक दूसरे की तरफ से मिलेगी और पता नहीं किसकी जबान की दुआ अल्लाह के यहाँ क्या हो जावे, कबूल हो जावे और अल्लाह की एक रहमत हमारा बेड़ा पार करने के लिए। हमारे असलाफ तो ऐसे थे कि ऐसी दुआओं को हासिल करने के लिए बेताब रहते थे। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं। एक मर्तबा एक कश्ती में बैठ करके जा रहे थे, कश्ती में बैठ करके तो उन्होंने जो है ना वो कश्ती गुजरी, किनारे पर एक आदमी खड़ा था, उसने छींक खाई कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तब हमें तालीम ये दी गई है कि किसी को छींक आवे तो उसको चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कहे और जिन्होंने सुना उसको चाहिए कि वो कहें यरहमुकल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह कहना तो सुन्नत है और यरहमुकल्ला कहना वाजिब है। अब जो उसने अल्हम्दुलिल्लाह कही तो इमाम अबू दाऊद के कान में ये दुआ पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सुनी। अब इनको कहना था यरहमुकल्ला लेकिन इतनी देर में तो इनकी कश्ती जो है कुछ आगे निकल गई। अब अगर यरहमुकल्ला कहते भी हैं तो उसके कान तक आवाज पहुंचती नहीं है, हालांकि उसका सुनना जरूरी है तभी तो हक अदा होगा। इसलिए क्या हुआ, एक बड़ी कश्ती में सवार थे, उसमें से एक छोटी कश्ती एक दिरहम के किराए पर लेकर उसमें बैठकर किनारे के पास आए और उसको कहा यरहमुकल्ला। तो उसके जवाब में उसने कहा यहदीक मुल्ला वयुस्लिह बालक। किसी ने कहा आपने ये क्यों जहमत उठाई, कहा इसकी इस दुआ को हासिल करने के लिए यहदीक मुल्ला वयुस्लिह बालक। और फिर उनकी आई अमल अल्लाह के यहाँ इतना मकबूल हुआ कि किसी ने ख्वाब में कहा, कोई कह रहा है सुना कि कह रहा है कोई आदमी कि अबू दाऊद ने एक दिरहम में जन्नत खरीद ली। तो बहरहाल ये दुआएं, आज हमने ये सब चीजें छोड़ दी, किसी को कोई पहचान वाला होता है नजर आता है तो कहे अस्सलाम वालेकुम। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने تاکید فرمائی کہ جو ہے جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. اگر ہم سمجھتے ہیں اس کے چہرے مہرے سے کہ وہ کون ہے, مسلمان ہے, آج تو پہچان والے کو سلام کرنا, ہمارے ایک ساتھی نے بتلایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی آدمی کو اپنا پہچان والا سمجھتے ہیں, اس کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے. ایک آدمی نے اس طرح ایک کو سلام کیا, پھر ذرا دھیان سے دیکھا تو وہ دوسرا آدمی تھا, بھول معاف کرنا بھول ہو گئی. معاف کرنا بھول ہو گئی. اور یہ ایسا ہم لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا. بہرحال یہ دعائیں, گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو, اس کی وجہ سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں باقاعدہ. اب وہاں ایک جگہ پر کسی دیہات کے اندر اپنے یہاں گجرات میں کہا کسی نے, مولوی صاحب نے بتلایا کہ بھائی عورتوں کو بھی سلام کرو. ایک بڑے میاں کہا کہ بہراؤں نے ہوں سلام کرو, بہراؤں نے ہوں سلام کرو. یعنی گویا گھر کی بیوی تو بیچاری اس قابل ہے بھی اس کو سلام کیا جائے. یہ ایسے جہالت کہاں پہنچاتی آدمی کو, اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اردو سلاس نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا, افش السلام. دوسری بات فرمائی, اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو, کسی کو بھی, مسلم ہو غیر مسلم ہو, انسان ہو جانور ہو, جانور تک کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے تو اس پر بھی, ایک کتے کو, پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کی اللہ نے مغفرت فرما کر جنت میں داخلے کا فیصلہ کر دیا. جب یہ قصہ حضور نے بیان کیا تو بخاری شریف میں ہے, صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا الاناف البہائی میں اجرن, کہ ہم ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اس پر بھی ہم کو ثواب ملے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فی کل ذات کبد رطبت اجرن, ہر تر جگر والے یعنی ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تم کو کیا ملے گا, کتے کو بھی پانی پلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو قبول فرمائے گا. یہ کھانا کھلانا کو اسلام انسان کو مسلمانی کو ضروری نہیں, اور اللہ کے لیے یہ عمل کرنا ہے. ہمارے لوگ بعض مرتبہ بڑا جو ہے تنگ ذہن رکھتے ہیں, قرآن کی تعلیمات تو عام ہیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, کہ یہ لوگ جو ہے کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو, مسکینوں کو, قیدیوں کو, اور صاحب کہتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ, شکریہ بھی نہیں, آپ ہمارا شکریہ ادا, ہم یعنی ہم تو اللہ کے واسطے. آج تو عام مزاج بنتا جا رہا ہے, کوئی بھلائی کسی کے ساتھ کی نا تو اندر دل میں جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا میری تعریف کر دے, میرا شکریہ ادا کرے, تو پھر اس میں ثواب کیا ملے گا, اللہ کے لیے نہیں ہوگا. خیر کھانا کھلانا. تیسری بات فرمائی, صلہ الرحم, رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرو. یہی دیکھو آپ کا مدینہ پہنچنے کے بعد پہلی جو تقریر تھی اس میں یہ بات حضرت عبداللہ ابن سلام نے سنی, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامًا, رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر کے نماز پڑھو تہجد کی, تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو بہرحال صلہ رحمی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے, تاکہ اللہ, حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید اور ارشادات بھی, جیسے میں نے ابھی نقل کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی من احب ان یفسط له فی رزقه وینسا له فی اثره فلیصل رحمہ, جو آدمی یہ چاہتا ہو تو اس کی روزی میں کشادگی ہو, اس کو بہت روزی ملے اور اس کی عمر میں برکت ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. ہمارے یہاں صلہ رحمی کیا ہو گئی, جواب میں, یعنی بھائی نے ہمارے ساتھ سلوک کیا تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے, سلوک کریں گے, اس کا نام صلہ رحمی. حضور فرماتے ہیں, لیس الواصل بالمکافی انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها, جو آدمی بدلے کے طور پر بھلائی کرے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں. آپ کے بھائی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا, اس کے جواب میں آپ بھی ہدیہ دیں, اس کا نام صلہ رحمی نہیں. تو کوئی پرایا آدمی بھی ہم کو ہدیہ دے گا, ایک شریف آدمی کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کرے. اس میں بھائی کی کیا خصوصیت ہے؟ بھائی کی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ گالیاں دے تو بھی ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے. ہمیں اس سے تو کچھ لینا دینا نہیں, ہم تو یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم. دیکھو ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے, وہ حقیقت میں تمام باتوں میں اللہ پر اس کی نظر ہوتی ہے, میں اللہ کا حکم سمجھ کر یہ کام کر رہا ہوں. اب لوگ کہیں بھائی گالیاں دیتا ہے, دیتا رہے, مجھے اس سے کیا لینا دینا, مجھے تو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کر کر رہا ہوں. وہ مجھے گالیاں دے تو بھی, انہیں دعائیں دے تو بھی, مجھے اس کی گالیوں کی بھی پرواہ نہیں ہے, اس کی دعاؤں کی بھی, وہ اس کی خاطر یہ کام نہیں کر رہا ہوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. بلکہ بدلہ نہ ملے تو اور زیادہ اچھا. ہم تو کیا ہوتا ہے آج کل لوگ یہاں رہتے ہیں نا, وہاں انڈیا میں اپنے رشتے دار کے لیے کچھ بھیجا ویجا, اور کچھ کبھی کوئی موقع آیا اور اس کے رشتے دار نے تو ذرا بھی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی, آخر زندگی ہے نہیں بھائی, کہیں انہیں آ جائے نہ ہو گئی, احسان جتلاتے ہیں. ارے احسان جتلانا یہ عورتوں والا مزاج آج مردوں میں بہت عام ہو گیا ہے بھائی. شب قدر میں, شب برات میں بڑے بڑے گنہگاروں کی معافی ہوتی ہے. آپ نے فضائل رمضان میں سنا ہوگا کہ شب قدر میں بہت سے بڑے بڑے گنہگاروں کی معافی ہوتی ہے, لیکن چند آدمی ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا, ان میں سے المنان, احسان کر کے جتلانے والا. احسان کر کے جتلانا کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ. اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی اس کو معاف نہیں کرتے, اور آج یہ مزاج عام ہے. اور احسان کر کے جتلا کر کے ہم اپنی ساری نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. بھائی کچھ بھی ہو جائے بس تحمل سے کام لو, کبھی اپنی آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلنا نہیں چاہیے, بلکہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ بھلائی کا سلوک کر رہے ہیں, تب تو یہ صلہ رحمی ہوگی. تو اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ جو بدلے کے طور پر بھلائی کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جب اس کی جو ہے اس کا رشتہ داری کو توڑا جائے, اس کے حقوق کو برباد کیا جائے, تو بھی اس کے حقوق کو کیا کرتا ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بس کبھی مرد کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو ادھر اندر سے جو ہے نا اس کو بٹن دبایا جاتا ہے, ارے تیرے بھائی نے کیا کیا جو تو اس کے لیے کرتا ہے. بھائی ہماری صلہ رحمی عورتوں کے کہنے اور نہ کہنے پر بہو چپکے چپکے سے ہی کرتا ہوں, ان کو تو پتا بھی چلنے ہی دو, پتا ہی مت چلنے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر روکے گی نہیں تو بھی احسان وہ جتلائے گی, آپ چاہے نہ جتلائے. اس لیے گویا اپنی نیکی کو باقی رکھنا چاہتی ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے. اور کیا ہے, کیا ان سے ہمیں کیا بدلا چاہیے, وہ کیا دے گا, کیا دے گا ہمیں؟ تو بدلا کس سے چاہیے؟ اللہ سے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے کسی منسٹر نے کسی آدمی کو آپ کے پاس بھیجا, یہ کہلوایا کہ اس کا کام کر دینا, آپ نے کر دیا. اب جب کام کر دیا, جس کا بھی کام کیا جاتا ہے وہ بیچارہ احسان مند ہوتا ہے, پھر اس کی دلی خواہش یہ ہوتی کہ میں کوئی بھلائی اس کے ساتھ کروں. تو اب جس کا کام آپ نے کر دیا وہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے احسان, تو آپ کہیں گے نہیں بس میرا معاملہ تو اس سے, کس سے؟ منسٹر سے. یہ کتنا ہے وہ کیا, میں کس سے کچھ, وہ تو اس نے بھیجا اس لیے میں نے کیا, اللہ نے حکم دیا اس لیے میں نے یہ کیا, مجھے تجھ سے کوئی بدلہ نہیں. یہ بدلہ کیا دے گا, اللہ سے بدلہ لو. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی ہے. اللہ دے گا ایسا دے گا ایسا دے گا, یہ کیا دیتا ہے. اس لیے ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی, ہمیں تو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا ہے. تو بہرحال یہ صلہ رحمی جو ہے, اور بھی بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں ہیں, بلکہ بعض تو بڑی وعیدیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لا يدخل الجنة قاطع، جو آدمی رشتے داریوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. بلکہ ایک حدیث تو بہت زیادہ سخت ہے، کیا حضور فرماتے ہیں، لا تنزل الرحمت على قوم فيهم قاطع رحم، جس قوم میں ایک آدمی قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتے داریوں کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا ہو، اس پوری قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. میں کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہو تو پوری کو، یہاں تو گھر گھر میں قاطع رحم بھرے پڑے، کہاں رحمتیں آئیں گی ہمارے معاشرے پر، ہماری سوسائٹی پر؟ ایک آدمی ایسا ہو تو اللہ کی رحمت نہیں اترتی، تو جگہ جگہ بس ہر گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں، کہاں اللہ کی رحمت آئے گی؟ اس لیے بھائی یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کا دستور تو یہ ہے کہ گناہ ہو یا نیکی ہو، اس کا اصل بدلہ تو ملے گا کہاں؟ آخرت کے اندر. نیکی کا بدلہ بھی، گناہ کی سزا بھی. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ، پوری سزا تو آخرت میں ملے گی، کچھ حصہ دنیا میں بھی دیتے تھے. تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ یہ قطع رحمی، رشتے دار کے حقوق کو ضائع کرنا، ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں موت سے پہلے، حضور فرماتے ہیں. اس لیے بھائی اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کرو. دیکھو کیسی محبتیں بڑھتی ہیں، اور کیسی روزی میں برکتیں ہوتی ہیں، اور کیسی عمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ زیادتی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.